سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ صلوات
اللهم
صل على محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ اس پیغام پہنچانے میں صرف اور صرف ہماری خوف و خشیت رکھتے ہیں، اور ہمارے علاوہ کسی اور کا خوف اور خشیت ان کے دلوں پہ طاری نہیں ہے، اور اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی۔ عزیزان گرامی، 40 یا جہلوں میں امام حسین علیہ السلام ایک ایسی مناسبت ہے اسلامی کہ جس نے تاریخ انسانیت کو بلکہ تاریخ اسلام کو متحول کیا ہے، اور خود نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، آپ کی قربانی اور ایثار، اور آپ کے اصحاب انصار، آپ کے اہل بیت کے جو جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، اور آپ کے خاندان کے وہ تمام افراد جو اسیر بنائے گئے، ان سب نے مل کر کربلا کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ کربلا کے دو پہلو ہیں، ایک شہادت سے متعلق ہے کہ جس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ 72 کے قریب افراد یزیدی فوج کے ہاتھوں، یزیدی حکم کے تابع ہوتے ہوئے، بدترین افراد کے ہاتھوں شہید کیے گئے، اور ان میں واحد لاشا نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ جسے پامال کیا گیا۔ لیکن وہ افراد جو قیدی بنائے گئے، انہوں نے کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کہ جس میں سر فہرست جناب امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ کہ کربلا کے ان اسیروں نے کربلا کے شہیدوں کا پیغام پہنچایا، بیان کیا، تبیین کیا۔ جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی ارشاد رب العزت یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پیغام کو مسلسل پہنچا رہے ہیں، امام حسین نے عاشور تک 10 محرم تک خدا کے پیغام کو پہنچایا۔ یہ تسلسل ہے اس پیغام الہی کا جو آدم سے شروع ہو رہا ہے، آدم کے بعد نوح، نوح کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر علی مرتضیٰ، پھر امام حسن، امام حسین۔ مسلسل تبلیغ حق ہے کہ جو زمانے میں نظر آ رہی ہے اہل حق کی طرف سے، اور پھر عصر عاشور امام حسین کی شہادت کے بعد یہ تبلیغ حق امام سجاد اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسے افراد کے حصے میں آتی ہے، اور یہ اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ہماری گفتگو جہاد تبیین کے عنوان سے ہو رہی ہے، جس کو نائب امام امام خامنہ ای رحمت دامت برکاتہ نے فرمایا کہ مبلغین پر لازم و ضروری ہے کہ وہ جہاد تبیین کریں، یعنی اس زمانے غیبت کبرا میں امام عصر علیہ السلام سے متعلق منتظرین اور شیعوں کی ذمہ داریوں کو کھول کھول کے بیان کریں۔ اسی آئے مجیدہ میں ارشاد ہوا جس کی تلاوت کی کہ وہ لوگ جو مسلسل پیغام حق کو پہنچا رہے ہیں، لہذا ہر منتظر امام زمانہ پر لازم و ضروری ہے کہ وہ امام زمانہ کے لیے تبلیغ کرے، امام زمانہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچائے اور دنیا کو متوجہ کرے کہ دنیا کس عظیم ہستی، کس منجی، کس نجات دہندہ کے انتظار میں ہے۔ لہذا آج جو ذیلی عنوان ہے جہاد تبیین کے تحت، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چہلوں میں جو راز پوشیدہ ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ عرض کیا کہ جہاد تبیین یعنی اس زمانے غیبت کبریٰ میں امام کا منتظر اپنے آپ کو تیار کرے، اور یہ سب سے بڑی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو امام عصر کے لیے تیار کرے۔ اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم سب کا فرض یہ ہے، ہم پہ واجب یہ ہے کہ اس امام کے لیے کہ جو ظہور کا منتظر ہے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے۔ اس لیے کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جب بھی کوئی قوم ماننے والے، انتظار کرنے والے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے، امام کی اطاعت نہ کر سکے، امام کے بر وقت کام نہ آ سکے، ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ چاہے بعد میں کھڑے ہو کر قیام توابین کریں، تلوار چلائیں، کچھ بھی کریں، امام جس نے شہید ہونا تھا وہ ہو گیا، قیام توابین کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ امام کی حفاظت کے لحاظ سے نہیں نکل سکا۔ ٹھیک ہے، قیام توابین کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ قاتلان حسین تہتے کیے گئے، لیکن خود قاتلان حسین زیادہ اہم ہے، یہ خود امام کی زندگی زیادہ اہم ہے۔ لہذا جب حسین علیہ السلام کے لیے قیام نہ کر سکے لوگ، تو پھر انسان جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، میں کہ ضرور بھیجے محمد و آل محمد۔ جہاد تبیین یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے پہلوؤں کو بیان کیا جائے۔ جہاد تبیین یہ ہے، یعنی کھول کھول کے بیان کر دینا، جیسا قرآن نے کہا تبیانا لکل شیء، قرآن کریم ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے۔ لہذا اس دور میں لازم و ضروری ہے کہ ہم کربلا کے تمام پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ ہم کما حق کہو اپنی تیاری کر سکیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک تربیتی نصاب ہے، اس تربیتی نصاب کو عزاداری امام حسین کہا جاتا ہے۔ عزاداری بظاہر ایک مستحب ہے، لیکن اس مستحب میں ہزاروں واجبات پوشیدہ ہیں، اس مستحب کے دامن میں ہزاروں واجبات جنم لیتے ہیں۔ یہی عزاداری طول تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں، ظالموں، جابروں، خوناشاموں کے خلاف حسینیوں کو جذبہ جہاد دیتی رہی۔ یہ عزاداری ہے کہ جس نے برائیوں کا قلقامہ کیا، یہ عزاداری ہے کہ جس نے امر بالمعروف کیا، یہ عزاداری ہے جس نے یہ منکر کیا، یہ عزاداری ہے جس کے ذریعے علماء، خطباء، ذاکرین کربلا کے پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات و تفسیر کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارا وہ تربیتی نظام کہ جو زمانۂ غیبت کبریٰ میں علماء حق کے سپرد کیا گیا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے، میں ضرور بھیجے محمد و آل محمد۔ جہاد تبیین یعنی کربلا کے پہلوؤں کو کھولنا، اور کربلا کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اربعین امام حسین ہے۔ اربعین یا اربعون عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چالیس، اردو میں چہلوم یا چالیسواں کہا جاتا ہے۔ یہ چالیسواں اتنا اہم ہے کہ کسی بھی شخصیت کے لیے، خواہ اہل سنت کے معتبر ہوں یا اہل تشیع کے معتبر ہوں، چہلوں منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سویم، دسواں، بیسواں، تیسواں، چالیسواں جو ہم مرحومین کے لیے بناتے ہیں، یہ روایات وارد نہیں ہونا، سنیوں کی نہ شیعوں کی، توجہ رکھے گا. لیکن کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک انسان جمع ہوتا ہے سویوں کے دن تلاوت قرآن کرتا ہے، مرحومین کو سارے ثواب کرتا ہے، دسویں دن، بیسویں دن، چالیسویں دن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسے شریعت تبدیل نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، دین میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا. جب دین میں اضافہ نہیں ہو رہا تو دین نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے معمولات کے تحت سویم کریں، مثلا کہیں پہ سویم ہوتا ہے، کہیں ساتواں دن منایا جاتا ہے سویم کی جگہ، ایران عراق میں مثلا، دسواں بیسواں ہمارے یہاں ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں، اور چالیسواں ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں چالیسویں کا ذکر ایک جگہ ملتا ہے کہ جہاں پر مرحوم کا انتقال ہو وہ جگہ چالیس دن تک روشن رکھی جائے، شب میں چراغ جلایا جائے، چونکہ مرحوم کا ایک رابطہ اپنے مقام فوت سے ہوتا ہے، لہذا اس دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے اس کو روشن کیا جائے. یہ چالیس دن تک روشن کرنے کا حکم، لیکن چالیسواں منانے کا حکم نہیں ہے، تیسواں، بیسواں، دسواں، سویں منانے کا حکم نہیں. لیکن اگر کوئی مناتا ہے، مجلس کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. میں کہ بھیجے محمد والے محمد پر. صرف ایک شخصیت ہے، وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام. کہ جن کا چالیس منانے کا حکم ہے، یہ حکم کس نے دیا ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے. تو برادران اہل سنت پوچھتے ہیں کہ جناب کیا مثلا امام صادق کوئی حکم دے تو وہ شریعت میں داخل ہے؟ جی ہاں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب علم لدنی و علم وحی سے مرتبط ہیں. جو رسول کی سنت ہے، جو رسول کا علم ہے، وہ سب ان تک منتقل ہوا ہے. اس کی سادی سی مثال جو ہے وہ برادران اہل سنت کی فقہ اور ان کی کتابوں میں نظر آتی ہے. مثلا جس طرح کہ خلیفہ وقت نے متا کو حرام قرار دیا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں جائز تھا، اور خلیفہ وقت نے کہا کہ انی احرمہ یا احرمہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں، یا حیا علی خیر العمل کا لفظ انہوں نے کہا کہ آزاد سے نکال دینا چاہیے. تو خود اہل سنت کی فقہ میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ مثلا خلیفہ وقت آ کر تعلیمات رسول میں سے کچھ چیزوں کو نکال دیتا ہے یا حرام کر دیتا ہے، جبکہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ مثلا معصوم ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ روایات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، اہل سنت ان کی عصمت کے قائل ہیں، ان کے علم لدنی کے قائل ہیں، ان کے من جانب اللہ امام ہونے کے قائل ہیں، ان کے اسماء گرامی رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں بیان فرمائے تھے. لہذا اگر ہمارا کوئی امام حکم دیتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں دیتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق دیتا ہے. اگر برادران اہل سنت کی فقہ کے مطابق اگر مثلا خلفائے راشدین کسی اذان سے کوئی چیز کم کر دیتے ہیں یا کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو بدرجہ اولا، ابھی میں کوئی مناظرات گفتگو نہیں کروں، یہ مقایسہ کروں کہ جناب انہوں نے کیوں حرام قرار دیا، یہ کیوں نکال دیا جملہ، صرف کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی یہ چیز موجود ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب مثلا موتا کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، لہذا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، وہ آج تک حرام ہے. تو ہمارا سوال یہی ہے کہ آیا کیا آپ ان کی عصمت کے قائل ہیں، ان کے علم لدنی کے قائل ہیں، ان کے من جانب اللہ کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو ہم کہتے ہیں جناب پھر اس حرام قرار دینے کی یا اس حی علی خیر العمل کو اذان سے نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ یا مثلا الصلاۃ خیر من النوم جو اضافہ کیا گیا ہے فجر کی اذان میں، وہ کس حکم کے تحت کیا گیا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور دلیل قرآنی ہے، دلیل سنت رسول ہے، کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے. اول سے محمد سے مراد یہ نہیں کہ رسول اللہ خود موجود ہیں، یعنی روح محمدی ہے، علم محمدی ہے، عصمت محمدی ہے، کہ جو ان سب کے پاس موجود ہے، اور وہ عصمت جو اللہ نے محمد و علی تک پہنچائی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام تک موجود ہے. تو بس اگر آئمہ حکم دیتے ہیں تو پھر وہ شریعت کا حکم کہلاتا ہے. لہذا کہا کہ اربعین امام حسین کا منایا جائے گا، نہ رسول اللہ کا، نہ مولائے کائنات کا، نہ شہزادی کونین کا، نہ امام حسین کا، بقیہ امام میں سے بھیجی گئی، صرف امام حسین علیہ السلام کا. اور پھر گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، 51 رکعت نماز ہے مثلا، رفع یدین ہے مثلا، ان میں سے ایک نشانی 40 کی زیارت ہے. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ 40 کی زیارت ہے. اب 40 کی زیارت صرف ٹیکسٹ پڑھنا نہیں ہے کہ روزانہ مثلا مومن ٹیکسٹ پڑھے یا مثلا سال میں ایک دفعہ دو دفعہ، نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ زیارت پڑھنا یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن 40 کی زیارت جو امام کے پیش نظر تھی وہ وہی تھی کہ جس کا مصداق آج ہمیں عراق میں نظر آ رہا، کہ دنیا بھر سے حسینی جمع ہو رہے ہیں. ابھی مثلا بہت سارے ہمارے اہل سنت برادران ہیں جو ہر سال جاتے ہیں. ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہے، جماعت اسلامی اور تبلیغ جماعت سے مثلا ان کا تعلق ہے، جماعت اسلامی سے نہیں تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق ہے، لیکن بہت خوش عقیدہ مسلمان ہے، وسیع القلب مسلمان ہے. تو گزشتہ چند سالوں سے ان سے علاج معالجے کے لیے رابطہ رہتا ہے. جب بھی طبیعت خراب ہوتی ہے ہم جاتے ہیں قبلہ، محرم میں آواز بیٹھ گئی، نزلہ ہے، کھانسی ہے، یا مثلا 40 جا رہے ہیں تو کوئی ٹونک بتا دیجیے، 40 سے آئے، کربلا سے آئے، کوئی مولانا کیسے ہیں آپ، بھائی 40 سے آ رہے ہیں، وہاں وائرل تھا، یہ تھا، کھانسی تھی، اچھا ہمارے لیے دعا کی آپ نے، بالکل کی. ابھی جب جانے لگے مثلا گھر والے تو میں نے کہا گھر والے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجیے کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے میں جاؤں. اس وقت بھی پاکستان سے 50 اہل سنت جیت سنی علماء، بریلوی، دیوبندی، حنفی اور دوسرے مکاتب فکر کے علماء، اہل حدیث، یہ سب ایک گروپ کی صورت میں کربلا گئے ہیں، توجہ رکھیے گا. اور پھر ایران و عراق میں جو جتنے بھی سنی علماء ہیں وہ سب شریک ہوتے ہیں. کہنے کا مسئلہ یہ کہ امام حسین سے محبت شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت کا ہے زیارت 40، یعنی 40 کے دن عزاداران امام حسین جمع ہو، اپنی اجتماعیت کو، اپنی شان و شوکت کو دنیا کے سامنے واضح کریں. آج سے 20 سال پہلے 40 موجود تھا، لیکن 40 کی وہ اجتماعی تعلیمات، وہ اجتماع، وہ گیدرنگ، وہ ہم جہد ہونا، ہم صدا ہونا، ساتھ قدم اٹھانا، امام زمانہ کو یاد کرنا، کربلائی تعلیمات کو مجسم عمل پیرا ہونا، یہ 20 سال پہلے نہیں تھا. آہستہ آہستہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، 40 کی اجتماعی زیارت کے اثرار ہویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. توجہ کی آپ نے؟ اور اسی 40 کو دشمن چاہتا ہے کہ اس کو نشانہ بنائے، نہ صرف کربلا میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں 40 منایا جاتا ہے، مسلمانان عالم جہاں جہاں امام حسین کے چہلم بناتے ہیں وہاں پر دشمن رکھنا اندازی کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی 40 ہے اور جہاں پر بھی 40 اپنی اجتماعی اور سیاسی تعلیمات کے تحت مجسم نظر آتا ہے وہاں پر دشمن کی کاری ضربے زیادہ ہے. عراق میں وہ تو مرکز ہے، وہاں پر بھی وقتاً کئی سالوں سے 40 سے پہلے حالات خراب کیے جاتے ہیں. یا مثلا ایران سے قافلے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی ایک ایسا مسئلہ کریٹ کیا جاتا ہے. نائجیریا میں آیت اللہ ابراہیم زکزکی نے جو مزاحمتی تحریک شروع کی، امام حسین کی کربلا کی حقیقی تفسیر پیش کی، 40 کے اجتماعات منعقد کیے، 2 کروڑ کا اجتماع 40 کے موقع پہ ہوتا، وہاں کی نائجیرین فورس کے ذریعے سے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کو قید میں ڈالا گیا، آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں بھی 40 کی اس اجتماعی تعلیمات کو ثبوت آش کرنے کے لیے نصیری، غالی، ملحدانہ نظریات رکھنے والے افراد کو شہ دی گئی تاکہ وہ اس عزاداری کے اس اہم اجتماع 40 پر شک خون مارے. لیکن سلام ہو ملت جعفریہ کے مجاہد علماء پر، ماتمیوں پر، نمازیوں پر، ٹرسٹیوں پر، تمام عزاداران امام حسین پر کہ جنہوں نے ملحدانہ، کافرانہ اور غلو آمیز نظریات رکھنے والے عناصر کو بے نقاب کر دیا، کھل کے سامنے آ گئے، معافی تلافی کرنے لگے. یہ معافی تلافی جو آج کر رہے ہیں یہ وہی جھوٹا خون ہے جو برادران یوسف کے کرتے میں لگا کے لائے تھے اور روتے ہوئے آئے تھے کہ جھوٹا خون لگا کے آئے تھے کہ باپ ہماری توبہ قبول کر لے. اب معافی تلافی پہ ہی یہی ملحدانہ نظریہ رکھے, یہی جعفر جتوئی و طنزوی کو پڑھانے والے افراد جن کا کردار ماضی میں مشقت رہا ہے, یہ شک خون مارنا چاہتے تھے, یہ ہتھیانا چاہتے تھے, یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. لیکن سلام ہو ملت کے مجاہد علماء پر, سلام ہو ملت کے ذاکرین پر, جوانوں پر اور عزاداروں پر کہ جنہوں نے سازش کو ناکام کیا اور حق کا بول والا کیا. میں درود بھیجی محمد والے محمد کا. اربعین کا جو اجتماع ہے ادھر حقیقت تشیع کی شان و شوکت ہے, تشیع کی شان و شوکت ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہم صدا افراد, ہم جہد افراد, 2 کروڑ, 2.5 کروڑ, 3 کروڑ, یہ اس سے بھی زیادہ تخمینہ لگایا گیا, یہ تو سرحدیں بند کر دی گئی ہیں, والا اگر لوگوں کا بس چلے تو پھر لوگ کربلا میں نظر آئیں. بلکہ امام نے کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ, معصوم فرماتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین کی زیارت میں کیا ثواب پوشیدہ ہے, وہ کانٹوں پہ چل کر حسین کی زیارت کرے. اس لیے کہ ایک ایک قدم کا حساب یہاں پر دفتر حسین ابن علی میں لکھا جا رہا ہے. ایک شخص تھا جو مجالس کے بعد چائے کی پیالیاں دھوتا تھا, کہتا تھا میں ثواب کی نیت سے فی سبیل اللہ یہ کام کرتا ہوں. جب وہ مر گیا اس کا حساب کتاب کھولا تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اس کی قبر میں اور کہا کہ تم نے مثلا اتنی پیالیاں, اتنی چائے کے برتن ہمارے دھوئے ہیں. مثلا عرض کیا کہ ایک کوانٹیٹی بتا کہ مثلا اتنے ہزار تم نے مثلا اتنے سالوں میں یہ خدمت انجام دیا عزاداری کی. تو اس نے کہا مولا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایک ایک برتن اور ایک ایک پیالی کا حساب رکھتے ہیں تو کاش میں پوری زندگی عزاداری کی خدمت کرتا رہتا. تو جو ہے خلوص, لیکن مقصد حسین کے ساتھ عزاداری, رونا مقصد نہیں ہے, حسین کی معرفت کے ساتھ تاکہ یہ معرفت, یہ گریہ, یہ عزاداری مجھے حسین کی حسینی تحریک میں شامل کرے, آج کی حسینی تحریک میں, تاکہ میں امام زمانہ کی فوج کا ہراول دستہ ثابت ہوں. میں کہہ دوں بھیجے محمد والی. بس حسین پہ گریا ہوگا حسین پہ. یہ اربعین آج پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اور دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کہ اس اربعین کے اجتماع کو خواہ وہ عراق میں ہو, ایران میں ہو, پاکستان میں ہو, افغانستان, دنیا کی کسی گوشے میں ہو, بے حس و حرکت بنا دیا جائے. پاکستان کی مرکزی عزاداری کراچی میں ہوتی ہے, اس مرکزی عزاداری پر دشمن کے ٹولے کا, ایجنٹوں کا شب خون مارنا اسی لیے تھا کہ اس عزاداری کو بے حس کر دیا جائے. اس عزاداری سے مزاحمت کا لفظ نکال دیا جائے, اس عزاداری سے یزید اور یزیدیت مراد آباد کے تحت اس دور کے شمر اور یزید یعنی امریکہ اور اسرائیل مراد آباد کا نعرہ نہ لگے, وہ نماز نہ ہو جو حسین ابن علی کی قائم کردہ نماز کی شبیہ ہے. جب ہم شبیہ علم بناتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, شبیہ تابوت بناتے ہیں, شبیہ جھولا بناتے ہیں, شبیہ زلجنہ بناتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو پھر نماز کی شبیہ کیوں نہیں بناتے کہ حسین نے میدان کربلا میں جس نماز جماعت کو قائم کیا, آج پاکستان کے مرکزی جلوسوں میں ہم اس نماز کی شبیہ بناتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کو اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ, مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو وہاں قائم کیا تھا, آج تک نماز قائم ہے. مسئلہ نماز سے ہے, مسئلہ اس بیداری سے ہے جو پیغام دیا جاتا ہے عزاداری سے. لہذا یہ شب خون مارنا یہ کوئی معمولی فعل نہیں تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھنا چاہیے ہمیں جو حالات رونما ہو رہے ہیں. اس لیے کہ جتنا جتنا آخری زمانہ بڑھتا چلا جائے گا اختلافات کو ہوا دی جاتی رہے گی. بصیرت ضروری ہے عزیزان گرامی. آنکھوں کی بینائی نہیں, عقل کی روشنی کو بصیرت کہا جاتا ہے. اور یہ بصیرت اگر مل سکتی ہے تو کربلا اور عزاداری سے مل سکتی ہے. ملکی دروبے جو محمد و آل محمد. بس عزاداری کی ایک اہم تعلیم اربعین امام حسین جل امام حسین اور امام حسن عسکری اس زمانے میں کم سے کم 1200 سال سے زیادہ, 1444 چل رہا ہے نا غیبت امام کو, 1150 سال سے زیادہ تقریباً لگ بھگ ہو رہے ہیں. اپنے زمانے میں امام حسن عسکری نے فرمایا تھا مؤمن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے, 40 کی زیارت. 40 کے دن اپنی پوری اجتماعیت شان و شوکت آب و تاب کے ساتھ حسین ابن علی سے عہد اور تجدید عہد کرنی ہے, میثاق کرنا ہے. اور آج اس کی حقیقی صورت ہمیں نظر آئی. اور جتنے جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اس 40 کی حقیقت اور اس کی اجتماعیت اور اس کے اثرات آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کروڑوں افراد ہم صدا, ہم جہت, ہم قدم, ہم سو ایک ہی راستے پر, ایک ہی جگہ سے, ایک ہی مقصد کے لیے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. جب فوج کی پریڈ ہوتی ہے, گارڈ آف آنر ہوتا ہے, تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے ایک ساتھ ہاتھ اٹھیں, ایک ساتھ پیر اٹھیں, ایک ساتھ سلوٹ دیا جائے, سلامی دی جائے, کتنا اچھا لگتا ہے. یہی چیز تو عزاداری سکھا رہی ہے ماتمی انجمنوں کو کہ منظم ہونا سیکھو. یہ ماتمی انجمنیں کیا ہیں, یہ دستے کیا ہیں؟ یہ وہی امام زمانہ کی سپاہ کی تیاری ہے کہ جس طرح ایک کمانڈر اپنی سپاہ, اپنی آرمی فوج کو حکم دیتا ہے ایک ساتھ حرکت کرنی ہے, ایک ساتھ اسلحہ اٹھانا ہے, ایک ساتھ سلامی دینی ہے. امام کی فوج کے سالار کون ہیں؟ یہ ماتمی انجمنوں کے نوحہ خان ہیں کہ جو در حقیقت یہ پریکٹس کراتے ہیں کہ ایک ساتھ ماتم کرنا سیکھو, ایک ساتھ جواب دینا سیکھو. کہیں ماتم اٹھایا جاتا ہے, کہیں دھیرے کیا جاتا ہے, کہیں دھیمے کیا جاتا ہے, کہیں زور سے آواز دی جاتی ہے, کہیں بلند آواز دی جاتی ہے, کہیں ماتم کیا جاتا ہے, کہیں صرف ماتم کا جواب دیا جاتا ہے, کہیں صرف شعر پڑھا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ منظم ہونا ہے. اسی طریقے سے امام کے سپاہی بن سکتے ہیں یہ صاحبان بیاض کہ جو نوحہ پڑھ رہے ہیں اگر چاہیں. اسی طریقے سے مسجد کا پیش امام در حقیقت ہمیں نظم سکھاتا ہے. امام حسین کی قائم کردہ نماز, بچائی ہوئی نماز ہمیں نظم سکھاتی ہے کہ ایک غیر معصوم انسان کے پیچھے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سیکھ لو تاکہ یہ سلیقہ آ جائے تو اپنے امام زمانہ کے ساتھ حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جانا. یہ کیا ہے؟ یہ نظم ہے. پھر کروڑوں افراد ہم صدا لبیک یا حسین کہتے ہوئے, ہم جہت ایک جہت ایک ڈائریکشن کر والا, ہم قدم, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی. اور پھر اس میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جس کی کثرت کے ساتھ روایات میں اس کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ دنیا کی محبت, مال کی محبت نکالو. اور الحمدللہ یہ شیعہ قوم, یہ حسینی قوم اس کو سالوں سے پریکٹس کریے. ہم سال بھر تیاری کرتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر ایک مجلس اعظم منعقد کریں گے اور پھر اپنے گھر میں, اپنی گلی میں یہ فرش ادا بچھا کر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. اگر کوئی نہیں بھی آیا, کوئی ہمارے سنی بھائی, تو اس کے گھر تبرک بھیجیں گے تاکہ اس تک حسینی پیغام پہنچ سکے. میری درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ وہ چیز ہے کہ مال کی محبت ہم نکالنے کے لیے تیار ہیں, جان کی محبت ہم نے نکال دی ہے. ہمیں پتا ہے کہ خطرات ہیں, ہمیں پتا ہے کہ مصائب مشکلات ہیں, شدائد ہیں, لیکن پھر بھی کربلا کے لیے بھی, یہاں پر بھی ہمیں پتا ہے کہ حالات کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، لہذا ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مال کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ایثار اور فداکاری کا جذبہ اگر نظر آتا ہے تو اسی عزاداری میں اور اربعین امام حسین کے جلوسوں میں نظر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی آپ دیکھیں گے، آپ مرکزی جلوس میں جائیں گے، اپنے مرکزی جلوس کو کامیاب بنائیے، توجہ رکھیے گا، میں دوبارہ کہوں گا، مرکزی جلوس نشتر پاک سے حسینیہ ایرانیہ تک یہ 10-12 کلومیٹر کا جو روٹ ہے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے جلوس تک پہنچے، اتنے تھک جائیں کہ آپ آگے نہ جا سکے، آپ کا مرکزی جلوس جو ہے اپنی شان و شوکت کو کھو دے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرکزی مجلس، مرکزی جلوس کو کامیاب بنایا جائے۔ میری درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایثار و فداکاری، ابھی آپ نے دیکھا ابو لیث زیداوی ایک عراقی عزادار ہے، منتظر امام زمانہ، ایک مومن ہے کہ جو اربعین کے لیے تیاری کر رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایک موقف لگائے گا، موقف یعنی خیمہ لگائے گا عزاداروں کی خدمت کا۔ اس کے چار بچے، دو بچے چھوٹے، ایک حادثے کے شکار ہوتے ہیں اور دنیا سے گزر جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ دو تین دن تانتا بنا رہا اس کے گھر پر عزاداروں کا، چوتھے دن سے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے بچوں سے بھی فدا ہوں، ہم سب فدا ہیں امام حسین علیہ السلام پر، میں رک نہیں سکتا۔ کہا کہ لوگوں نے مجھے کہا تمہارے چار بچے چلے گئے، ابھی بھی تم عزاداری کر رہے ہو، ابھی بھی تم حسین کا کر رہے ہو، میں کیا، میری پوری زندگی ختم ہو جائے، ہم سب امام حسین پر فدا ہیں، ہمیں عالم دیوانہ اوست، تمام عالم حسین کا عاشق ہے، توجہ رکھیے گا، تمام عالم حسین کا عاشق ہے، تو ہم کیوں عاشق نہ ہوں، ہم کیوں نہ امام حسین کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کریں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ میرے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور میرے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا اربعین کو یاد رکھنا ہے، میں نے بتایا کہ یہ اربعین صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے، سویم کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے، دسواں، بیسواں، تیسواں، مرحومین کے لیے چالیسویں کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں، تین دن تک صرف اسلام کا احکام ہے کہ جس کے گھر فوتگی ہو جائے پڑوسی اور اعزہ اس کے گھر کھانا بھیجے، یہ تین دن تک ملتا ہے، وہ بھی تین دن تک ہے، اس لیے موت کے گھر جا کے کھانا کھانا مکروہ ہے، کراہت کی گئی ہے، صرف اہل خانہ جن کے گھر کوئی فوتگی ہوئی ہے، اہل محلہ مل کر یا عزیز اقارب مل کر تین دن تک اس مثلا شخص کے لیے یا اس کے جو عزیز و اقارب مثلا دور سے آئے تعدیت کے لیے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، نہ یہ کہ پوری قوم جو ہے وہ پہنچ جائے کھانے کے لیے، مکروہ ہے، صرف تین دن تک، صرف اتنا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں سویام چہروں کرنا ممانعت نہیں ہے، یعنی منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، راستہ نہیں روکا۔ اگر کوئی مثلا تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، یا مثلا مجلس آدھا منعقد کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اربعین کا حکم صرف صرف امام حسین کے لیے، کیونکہ اربعین امام حسین و عدداری امام حسین علیہ السلام اس پوری تاریخ تشیع میں خصوصاً یعنی ائمہ کے زمانے میں تو تھی، اس کے بعد تاریخ غیبت کبریٰ کے آغاز سے لے کر آج تک اور تا قیام ظہور حضرت حجت عدل اللہ تعالی فرجہ شریف تک عزاداری کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ جو اسلامی تعلیم اٹھائیے، امام حسین کی زیارت مستحب ہے۔ امام حسین کی زیارت کا مطلب یہ نہیں کہ میں ٹیکسٹ اٹھوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن الفضل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، یہ ٹیکسٹ جو دیا جا رہا ہے، جو زیارت دی جا رہی ہے، یہ ایک متن ہے تربیت کا کہ اپنے آپ کو تیار کرو۔ زیارت اربعین کل کے دن امام حسین کی زیارت ہے، جسے زیارت اربعین کہا جاتا ہے، مفاضل جلال میں موجود ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کی عربی اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اس میں ایک جملہ ہے امام حسین کے متعلق, فَأَعْذَرَ الدُّعَى فِي النَّصِيحَةِ, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَتِ الزَّلَالِ. میں کہ درود بھیجی محمد و آل محمد. فَآذَرَ فِي الدُّعَى, یعنی امام حسین نے خدا کی طرف دعوت دینے میں کوئی عذر نہیں چھوڑا, حجت تمام کر دی, دامِ درہمِ سخنِ جہاں جب جتنا امام کو موقع ملا امام نے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حجت تمام کر دی. فَآذَرَ فِي الدُّعَى وَمَنَحَ النَّصْحَى, اور دل کھول کر نصیحت کی ہے فرزندِ رسول نے, دل کھول کر نصیحت کی ہے ہر جگہ جہاں موقع ملا. وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ, اور اپنی جان کو فدا کر دیا خدا کے لیے, خدا کے دین کے نفاذ کے لیے, قرآن کی بالادستی کے لیے. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, تاکہ اے خدا حسین ابن علی تیرا نمائندہ, تیرا مقرر کردہ امام, جوانان جنت کا سردار, نواز رسول, علی کا بیٹا, سید کونین, فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر, کیا کام کرے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ, تیرے بندوں کو نجات دے جو ڈوب رہے ہیں, جو ہلاکت میں سرگرداں ہیں, جو ہوتاور ہیں, کسی سے, مِنَ الْجَهَالَةِ, جہالت سے نجات دے, وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, اور گمراہی کی سرگردانی سے نجات دے. توجہ کی آپ نے, امام حسین جہالت سے نجات دینا چاہتے ہیں, امام حسین اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, امام حسین علم کی روشنی دینا چاہتے ہیں, امام حسین چاہتے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ, اے اللہ حسین چاہتا ہے تیرے بندوں کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے آئے. وہی کام جو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے سرپرست ایمان والوں کا, اس کی ولایت کیا کام کرتی ہے کہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے. اب اگر اللہ ولی ہے تو اس کا بنائے ہوا حسین اگر ولی ہوگا تو وہ بھی لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لے آئے گا. یخرجہم من الظلمات الی النور, والذین کفروا, جو انکار کرنے والے کافر ہیں, اولیاءہم الطاغوت, طاغوت اور شیطان اور یزیدی ان کے سرپرست ہیں, یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ نور سے نکال کر تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں. تاریخ میں یزید اور یزیدی سوت جتنے بھی افراد گزرے ہیں, خواہ وہ فرعونی قبیلے سے ہو, حامانی قبیلے سے ہو, شدادی قبیلے سے ہو, ابو جہل و ابو لہب ہو, یا آج کے دور کے امریکہ اور اسرائیل اور یہ تمام دشمنان دین اسلام, یہ سب چاہتے ہیں کہ لا علم رکھا جائے, جاہل رکھا جائے, ان کو علم کی دولت سے مال مال نہ ہونے دیا ہے. وہی کام جو اللہ اور اس کے اولیاء کر رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ در حقیقت یہ طاغوت کر رہے ہیں. اور حسین ابن علی نے کربلا میں در حقیقت علم کی وہ شمع روشن کی ہے کہ جسے تاریخ بجھا نہ سکی. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کے لو, بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. یزید سمجھ رہا تھا کہ حسین کے جسم اور سر اتھر میں فاصلہ کر دیا جائے تو حسین کی آواز رک جائے گی, لیکن پتہ نہیں تھا کہ ابھی زینب باقی ہے, ابھی سید سجاد باقی ہے. یہ جہاد تبیین کرنے والے ہیں, وہ جہاد شہادت کی معراج کو پانے والے تھے. یہ کربلا کی ترجمانی کر کے, جہاد بیان و تبیین کر کے کربلا کے پیغام کو دنیا کے گوشہ کنار تک پہنچانے والے ہیں. یہ امانت ہے جناب سید سجاد اور جناب زینب کی. اربعین آ گیا, بہن اور بیٹا امام وقت اپنے امام کے اس میسج کو لے کر, پیغام کربلا کو لے کر چلا, اور جہاں جہاں موقع ملا امام نے بیان کیا, رہائی کا حکم مل گیا. جناب زینب کہتی ہیں کہ بیٹا ہم اپنے عزیزوں کا ماتم نہیں کر سکے, ہمیں ایک گھر دیا جائے, ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں تاکہ ہم اپنے عزیزوں کا ماتم کر سکیں. یہ شام وہ جناب زینب نے تو ماتم کیا تھا نا, سارے رات سے ماتم کیا, گریہ کیا, ہائے حسین کیا, حسینیت کے پیغام کو پہنچایا. یہ خاص طور پہ 3 دن کے لیے عزاداری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یزیدیت کے مرکز میں عزاداری کی داغ بیل ڈال دی جائے. جب کوئی خیمہ لگایا جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے کسی ایسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ خیمہ وہ چھت قائم رہے. اور کربلا کے ان اسیروں نے زندان شام میں 3 سالہ بچی کی قبر بنا کر یزیدیت کو یزیدیت کے مرکز میں دفنا دیا تھا. یہی وجہ ہے ننی سکینہ نے زندان شام میں جو مجلس پڑی ہی تھی, زندان شام میں سر حسین جب ملا تو جو مجلس پڑی تھی وہ آغاز تھا یزید کا اپنے ہی شام میں اپنے باپ دادا کی تعلیمات کے سر زمین بوس ہو جانے کا آغاز تھا. اور یہی کام جناب زینب نے کیا. کیا کیا؟ 3 دن ایک گھر مہیا کیا گیا, اس کے بعد تبرکات آنے لگے. کبھی ایک جوان کا سر آتا, ام فروہ آ کے بڑھ کر لے لیتی, اور محمد کا سر آئے, عباس کا سر آیا, حسین کا سر آیا. جب اون محمد کے سر آئے نا تو کوئی بی بی آگے نہیں بڑھی, تو شام کی عورتیں جو وہاں کھڑی تھیں کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اللہ اکبر. جناب زینب نے کہا نہیں, ان بچوں کی ماں مری نہیں ہے, میں ان کی ماں ہوں. میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میں نے اپنے بچے قربان کر دیے اپنے امام پر, اپنے بھائی پر. بس اداروں تبرکات مل گئے, اہل حرم کو رہائی مل گئی. جب قافلہ چلنے لگا تو دیکھا کہ مادر سکینہ موجود نہیں ہے. مادر سکینہ موجود نہیں ہے. امام سجاد نے کہا پپی اماں مجھے معلوم ہے کہ مادر سکینہ کہاں ہے. زندان شام میں گئے, دیکھا کہ مادر سکینہ قبر سکینہ پر ہاتھ رکھے ہوئے گریہ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہم کہاں جائیں گے, یہ در زندہ کب کھلے گا, ہم اپنے وطن اپنے شہر کب جائیں گے, ہم اپنے گھر کب جائیں گے. عزیز گرامی, ابھی یہ جو سیلاب زندگان آپ کے شہروں میں مختلف شہروں میں, ان کے بچے پوچھتے ہیں, مجھے آگے لوگ بتاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے, ہم اپنی گلیوں میں کب کھیلیں گے. اللہ ہو, سکینہ بھی یہ سوال کرتی تھی, کہتی تھی اماں یہ در زندہ کب کھلے گا, اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے. کبھی بھائی سید سجاد کے پاس, ہم بھیا سید سجاد, میرا دم گھٹا جاتا ہے اس اندھیرے میں. اللہ اکبر. بچی کو ارمان تھا نا در زندہ کھلے گا, مادر سکینہ قبر سکینہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا سکینہ بڑا ارمان تھا نا, مجھ سے پوچھتی تھی کہ اماں در زندہ کب کھلے گا. بیٹا در زندہ کھل گیا, بیٹا رہائی مل گئی, بیٹا آزادی کا پروانہ مل گیا. سکینہ ہم جا رہے ہیں مگر افسوس تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. اجرکم اللہ عزادارو. ہاں جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا وہ ان مسائل کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. عزادارو, شام کی عورتیں وہاں کھڑی تھی, مادر سکینہ نے رخ کیا اور کہا کہ اے شام کی عورتوں, جب رات کا سناٹا چھا جائے, تاریکی چھا جائے, کوئی ایک شمع لا کر روشن کر دینا اس زندان شام میں. کہا کیوں؟ کہا کہ میری چھوٹی بچی یہاں سو رہی ہے, یہاں پہ اس کی قبر ہے, اس کا دل گھبرا آتا تھا, کہتی تھی اماں در زندہ کب کھلے گا, میرا دم گھٹا جاتا ہے. بس عزاداروں, سواریاں لائی گئیں, جناب زینب میں سید سجاد نے سوار کیا. اب عزاداروں قافلہ بڑھا, کربلا پہنچا ہے, بیویوں نے بعض نے رکنے کا انتظار کیا سواریوں کا, بعض نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا, کوئی کسی کی قبر پہ موجود ہے, کوئی گنج شہیدہ پہ موجود ہے. اللہ ہو, ایک کوہرام کا سما موجود ہے. جناب زینب اور امام سجاد قبر حسین ابن علی پر
آئے ہیں. کہا جناب زینب نے بھیا جو آپ نے امانت دی تھی وہ میں عزاداری کی دنیا میں پھیلا کے آئی ہوں, مگر بھیا آپ کی بہن شرمندہ ہے. ایک امانت سکینہ کی جو آپ نے سپرد کی تھی میں اپنے ساتھ نہ لا سکی, اس لیے کہ وہ زندان شام میں سو گئی تمہاری بچی. سید سجاد نے کہا بابا سکینہ کے جب تماشے لگتے تھے نا, سکینہ کے جب دل لگتے تھے تو میں اپنی باہوں میں لے لیتا تھا, سکینہ پہ جھک جاتا تھا. بابا جہاں تک ہوتا تھا سکینہ کے حصے کے تادیاں بھی میں کھاتا تھا, مگر ہاں بابا سکینہ کو اپنے ساتھ نہ لا سکا. اس کے بعد سید سجاد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ترائی کی طرف چلے. اب بین الحرمین آپ نے دیکھا نا کتنا فاصلہ ہے, اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا. ٹیلا عبور کر کے سید سجاد قبر عباس علمدار پر آئے ہیں, ایک دفعہ بیٹھ گئے, آنسو بہانا شروع کیا, السلام علیکم یا ابا الفضل العباس, اے میں غیور چچا, اے میرے غیرت مند چچا میرا سلام لے لو. اے چچا مدینے سے نبی زادیوں کو لانا تمہارا کام تھا, مگر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, ارے بے نبی زادیوں کو بے مکنہ چادر لے جانا سید سجاد کا کام تھا. چچا عباس آپ ایک دم مرتبہ شہید ہوئے, مگر ہائے سید سجاد گام گام پر قدم قدم میں درباروں میں بازاروں میں شہید ہوتا رہا. چچا شہادت آپ کا ورثہ, مگر کیا نبی زادیوں کے ساتھ فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ کھلے سر دربار و بازار میں.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايما قلبيا قلب بار الله اس قليل عبادت کو قبول فرما. ان آنسوں سے تداری سے ہمیں امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ملت کو متحد و متفق فرما, ہمیں علماء کی پیروی کی توفیق عطا فرما, دشمنان دین و آزاداری و پاکستان کی دنیا سے نابود فرما. حاضرین مجلس, سامعین مجلس, بانیان مجلس, شرکائے مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما.